حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
الله اكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. There's a request for du'as for Sheikh al-Hadith Hazrat Mulana Muhammad Bilal Bawasab, he is in hospital. Request for du'as, inshallah, that he gets full recovery, inshallah. اللهم صل خاين يا رب كرب
بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثامن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك إن تفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد ترحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے گولڈ رنگ آپ علیہ السلام نے اس گولڈ رنگ کو نکالا اور اس کو نکال کر پھینک دیا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ میں جہنم کی چنگاری اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہو یعنی تم نے جو یہ گولڈ رنگ پہنی ہوئی ہے یہ کیا ہے دکھنے میں تو گولڈ رنگ ہے لیکن یہ کیا ہے جہنم کا انگارہ ہے نبی علیہ السلام نے اس کو نکال کر پھینک دیا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو کسی نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ جو انگوٹھی نبی نے نکال کر پھینک دی ہے سونے کی اس کو اٹھا لو اس کو اٹھا لو کسی کام میں لے لو پہن نہیں سکتے تو یعنی تم نہیں پہن سکتے گھر والے تو پہن سکتے ہیں اس کو میل کر کے آپ سیل کر سکتے ہیں یا اس کو سیل کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے ان کی غیرت ایمانی اس صحابی کی فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کو نبی نے پھینکا ہو اس کو میں اٹھا نہیں سکتا یہ ان کی غیرت تھی ایمان کی غیرت تھی جس چیز کو نبی نے نکال کر پھینک دیا اس کو میں نہیں اٹھاؤں گا باب ہمارا چل رہا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو لوگ پابندی سے آتے ہیں کہ یہ ہمارا باب جو شروع ہوا تھا بلائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا اور اس کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کئی 14 حدیثیں لائے ہیں نارملی ہر باب میں اتنی زیادہ حدیثیں نہیں لاتے 14 حدیث کو انہوں نے ذکر کیا اب تک تقریباً 6 یا 7 حدیث ہم پڑھ چکے ہیں اس میں بھی چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہی عن المنکر فرما رہے ہیں جس آدمی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے چونکہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے تشریف لائے ایک ہاتھ میں نبی کے ریشم تھا سلک اور ایک ہاتھ میں نبی کے سونا تھا گولڈ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ ہادانی حرامانی علی ذکور امتی کہ یہ دونوں میری امت کے مرد کے اوپر حرام ہے یہ دونوں چیزیں میری مرد کی امت کے اوپر کیا ہے حرام سونا اور سلک مرد سونا نہیں پہن سکتا اسی طریقے سے اور کوئی بھی زیور جیسے کہ آج کل فیشن ہے گلے میں چین ہاتھ میں ایک کڑا ہے دوسرے ہاتھ میں بھی مرد کے لیے صرف شریعت نے انگوٹھی کو وہ بھی چاندی کی انگوٹھی تقریباً 4.5 ماشا 4.370 گرام کے قریب ہوتا ہے اتنے گرام کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے وہ جو بڑی بڑی جو برج الخلیفہ والی ہوتی ہے وہ نہیں بھائی ہے کیا ہمارے شاء اللہ ہمارے جو ایسی یہ ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی جن نکل رہا ہے ہمارے مرحوم اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے حاجی عبدالجبار چاچا، ماشاء اللہ وہ بڑی بڑی انگوٹھی پہنتے تھے، بعض عاملین پہنتے ہیں، جو عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، عاملین جو ہوتے ہیں، اب اس کی حکمت آپ انہیں سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر کیا حکمت ہے، کیا کوئی اس کے اندر کوئی جن ہوتا ہے، اس کو رگڑنے سے کوئی جن نکلتا ہے اندر سے، یا ہے کہ اور کوئی چیز ہوتی ہے. ہاں بعض لوگوں نے جو یمنی عقیق ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، اب مدینے جائیں گے تو کسی یمنی شاپ میں چلے جائیں تو یمنی عقیق ہوتا ہے، وہ بہت سارے لوگ پہنتے ہیں. اب حدیث سے تو ایسی کوئی یہ نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے فائدے ہیں. خیر یہ اس کا موضوع ہمارا ابھی ہمارا نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کے مرد کے لیے، مرد صرف پہن سکتا ہے چاندی، نہ وہ کوئی دوسری میٹل پہن سکتا ہے، نہ اسٹیل پہن سکتا ہے، نہ لوہا پہن سکتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ایک شخص کو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ میٹل کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس نے میٹل کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جہنمیوں کا زیور پہنا ہے، کیونکہ جہنمیوں کو اسی میٹل کے اندر، اسی ساکل کے اندر، اسی چین کے اندر باندھ باندھ کر کہاں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ صاحب تھے، انہوں نے نکال پھینک دی. پھر وہ جو تانبے کی جو ہوتی ہے، کوپر کی، وہ انگوٹھی پہن کے آئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر بتوں کی، آئیڈلز کی خوشبو دیکھ رہا ہوں، خوشبو پا رہا ہوں. کیونکہ جو آئیڈلز بنائے جاتے ہیں وہ کس سے بنائے جاتے ہیں؟ کوپر سے بنائے جاتے ہیں. پھر وہ صاحب سونے کی انگوٹھی پہن کے آئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی مرد جو دنیا میں سونا پہنے گا، اللہ تعالیٰ جہنم کے سونے سے اس کو محروم کر دیں گے. جہنم کے سونے سے، جہنم کے گولڈ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں دنیا میں اس کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن خود قرآن پاک سے، احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب جنت میں جائیں گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو سونے کے کنگن پہنائیں گے، مرد کو. عورتیں جو پہنیں گی وہ تو ہوگا اپنی جگہ کے اوپر، لیکن مرد کو اللہ سونے کے کنگن پہنائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. لیکن کس کو؟ کہ جس نے دنیا میں اس کو چھوڑا ہوگا، جو دنیا میں پہنے گا وہاں محروم رہے گا. عورت کسی بھی دھات کی کوئی بھی چیز پہن سکتی ہے، عورت جو ہے کوئی بھی اسٹیل پہن سکتی ہے، چاہے وہ ایلومینیم ہو، چاہے وہ اسٹیل ہو، چاہے وہ لوہا ہو، لیکن وہ کس کی؟ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ فقہا نے یہ بات دیکھی ہے کہ انگوٹھی جو ہے عورت صرف چاندی کی پہن سکتی ہے. انگوٹھی وہ میٹل کی نہیں پہن سکتی، اسٹیل کی نہیں پہن سکتی، کوپر کی نہیں پہن سکتی، کوئی نہیں، صرف چاندی کی. مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ کوئی بھی جولری نہیں پہن سکتا مرد، اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ زینت کی چیز ہے، مرد کے لیے زینت نہیں ہے بھائی. اگر مرد زینت کرنے میں لگ گیا، مرد نے لپسٹک لگانا شروع کر دیا، اس نے کان میں بالی پہننا شروع کر دیا، تو اب باقی کیا رہ گیا؟ تو مرد اور عورت میں فرق کیا رہے گا؟ پھر آج کل تو وہ بھی ختم ہو رہا ہے، لوگ طرح طرح کے آپریشن کروا رہے ہیں. کسی کو مرد سے عورت بننے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو مرد سے عورت بننے، یہ ان کی اپنی چوائس ہے بھائی. لیکن اگر ایک ہی جینڈر پیدا کرنا ہو تو اللہ ہی پیدا کر دیتے. اللہ نے مرد کو داڑھی کیوں دی بھائی؟ یہ تو نیچرل ہے نا، یہ تو خود بخود گرو ہوتی ہے. کسی نے ایسا اعتراض کیا تھا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ بھائی میں داڑھی نہیں رکھتا کیونکہ میں پیدا اسی طرح ہوا تھا، اگر داڑھی ضروری ہوتی تو اللہ داڑھی کے ساتھ پیدا فرماتا. اگر اللہ داڑھی ضروری ہوتی تو اللہ داڑھی کے ساتھ پیدا کرتے، میں تو بغیر داڑھی کے آیا تھا، تو بعد میں آئی ہوئی، تو انسان کے لیے ہے. تو حضرت نے اس کو جواب دیا کہ تو بغیر دانت کے بھی آیا تھا، تو دانت کیوں رکھے ہیں تو نے؟ ہمارے علماء دیوبند کوئی کم نہیں تھے بھائی. اللہ نے اسی لیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان کے نام لیوا ہیں، इन्होंने दीन को समझा है, इन्होंने दीन को समझा है, इनके पास दीन की फहम थी, दीन को बहुत आसान अंदाज के अंदर और एज इट इज, जैसे नबी अलैहिस्सलाम उलमाए देवबंद ने हमारे पास पेश किया है, अल्लाह का शुक्र है हमारे यहां कोई एक्सट्रीम नहीं है, बहुत ही मॉडरेट, बहुत ही आसान अंदाज के अंदर दीन की फहम, दीन को समझते हुए उस दीन को हमारे सामने उलमा, इसीलिए कहा कि इनकी जूतियों में अल्लाह ने बरकत रखी, अल्लाह ने उलमाए देवबंद की जूतियों में बरकत रखी। और मैंने, मेरा तजुर्बा है कि जो इनसे हटा है ना, इंसान गुमराह हुआ है, एक 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 एक। अब बात दूसरी तरफ चली जाएगी, वरना मैं इनकी बातें बयान करना शुरू कर देता कि हमारे उलमाए देवबंद को अल्लाह ने कैसे दीन की फहम और समझ अता फरमाई। चलो इसी के रिलेटेड बात याद आई, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को सब जानते हैं, साहिब फ़ज़ाइल आमाल, इनसे किसी बड़े शेखुल हदीस ने, बड़े शेखुल हदीस किसी मदरसे के, इन्होंने शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखा। क्या खत लिखा? कि हज़रत बुखारी में कोई ऐसी सरीह सही रिवायत है कि जिससे यह साबित होता हो कि औरतों ने जेवर पहना हो, कोई सरीह सही रिवायत बुखारी शरीफ के अंदर जिसके अंदर यह हो कि क्या हो, कोई बात मिलती हो कि औरतों ने जेवर पहना हो। क्योंकि बाज लोग हमारे यहां ये सवाल करते हैं कि भाई वो तो गुर्बत का जमाना था, नबी के जमाने में कहां जेवर आते, कौन सी औरत ने जेवर पहने हैं। तो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त का शेखुल हदीस है, हदीस का माहिर है, इश्क रसूल में डूबा हुआ है। शेख की बात आई तो चलो उलमाए देवबंद में से हैं तो इनकी एक बात सुना देता हूँ। शेख जो थे ना, शेख हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए तशरीफ ले गए मदीने पाक में, तो मदीने पाक के अंदर अपने साथियों से मशवरा किया कि मेरी आँख की बिनाई जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, आँख की बिनाई भी कमज़ोर हो रही है। मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह वगैरह थे, हज़रत से कहा कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं रह जाऊँ, मदीने में रह जाऊँ, अब वापस नहीं जाऊँ। क्योंकि हज़रत ने तो काफ़ी किताबें लिखी है और वहाँ जाते हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि हमने देखा है, हमने अपने साथ मिलने वाले मेहमान पूरे दिन चलते हैं, आपको कोई काम इंसान अपना कर नहीं सकता है, पूरे दिन मिलने वाले चलते हैं, कोई किस काम से आ रहा है, कोई इस काम से आ रहा है, कोई इल्मी काम से आ रहा है, कोई और रूहानी काम से आ रहा है, बैठ करने वाले और मशवरा लेने वाले और सारे पूरे दिन मशगूल रहते हैं। तो साथियों से मशवरा किया कि दिल चाहता है कि यहीं रह जाऊं, फायदा क्या होगा, एक तो मदीना है मुबारक जगह है, और दूसरा है कि कुछ किताबों पर काम कर रहा हूं तो यहां मिलने वाले भी कम होते हैं, तो किताबों पर काम भी हो जाएगा उजस वगैरह के ऊपर। तो साथियों के मशवरे से ये तय पाया हज़रत के हज़रत गंगोई वगैरह से, हज़रत मुफ्ती महमूद साहब से कि ठीक है हज़रत, अगर आप चाहते हैं यहीं रहना तो यहीं रह जाइए मदीने पाक के अंदर, ज़िंदगी की आखिरी है। मशवरा हो गया, ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, कहा कि इज़हब इलल हिंद, हिंदुस्तान वापस जाइए, फरमाया हिंदुस्तान वापस जाइए, नबी की तरफ से कहा गया। ये लोग इश्क में, सुन्नत में, इश्क रसूल में, सुन्नत रसूल में ऐसे गर्क थे भाई। फौरन दूसरे ही दिन नबी ने कहा कि जब आपका वक्त आएगा हम आपको बुला लेंगे, ये ख्वाब में कहा, जब आपका टाइम आएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। हिंदुस्तान आ गए, हिंदुस्तान के बाद वो हजरत का यहां का दौरा हुआ था बर्तानिया यूके का, यहां यूके का दौरा हुआ था, जानते हजरत मौलाना यूसुफ साहब मुतअल्ला रहमतुल्लाह अलैह हजरत के मजाज थे, हजरत के यहाँ जब बुलाते थे यूके आए थे। और ये जो हम देख रहे हैं ना, ये बागो बहार जो देख रहे हैं, मस्जिद मदरसे, یہ حضرت شیخ یونس حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی برکت ہے یوکے کے اندر. ہم سوچتے ہیں کہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے, ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. ان کے پاس بیٹھ جانا بیٹھ جانا, اگر وہ ایک لفظ بھی نہ کہیں نا, انسان کی زندگی بنا دیتا ہے. اسی لیے شاعر نے کیا بات کہی ہے کہ اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بیٹھ جانا, ایک لمحے کے لیے بیٹھ جانا ہزار سال کی ریاکاری کے بغیر کی عبادت سے بہتر ہے. یو کے آئے ہیں آپ, یہاں آئے بہت زیادہ بیمار ہو گئے شیخ, بہت زیادہ بیمار ہو گئے. اب یہاں جو متعلقین متوسن بولٹن یا پریسٹن کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے حضرت, بولٹن کے اندر غالباً, بولٹن یا بلیک بن کے اندر, اب ساتھیوں کو فکر ہوئی کیونکہ حضرت کی تمنا تھی کہ کہاں دفن ہونا ہے, مسجد مدینہ شریف میں, مدینہ پاک کے اندر دفن ہونا ہے, جنت البقیع میں دفن ہونا ہے. اب ساتھیوں کو فکر ہوئی کہ حضرت کی طبیعت بہت عالی, ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا. یہاں تک کہ ساتھیوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد ایک چارٹر فلائٹ کو رینٹ کیا, چارٹر فلائٹ, اس کی ڈپوزٹ بھی دے دی کہ جس ان کیس اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو حضرت کو ہم فلائٹ میں لے جائیں گے. لیکن کچھ دنوں کے بعد حضرت اچھے خاصے ہو گئے, طبیعت بہتر ہو گئی, بحال ہو گئی. تو جب حضرت گھر آ گئے, بولٹن آ گئے, تو ساتھیوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت ایسا ہوا تھا آپ کی طبیعت, ہم نے تو ڈپوزٹ وغیرہ بھی دے دی تھی, فلائٹ وغیرہ کی تیاری بھی کر لی تھی آپ کو لے جانے کے لیے. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مجھے تو اللہ کے حبیب نے خود کہا ہے کہ میں خود تمہیں بلاؤں گا, مجھے تو خود اللہ کے حبیب نے کہا ہے کہ میں تمہیں بلاؤں گا, تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہاں سے اچھے ہوئے ماشاءاللہ, پھر ہندوستان چلے گئے. ہندوستان گئے, وہاں رہے, خدمت کی, وہاں بخاری پڑھائی الحمدللہ, اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خواب میں بتایا گیا کہ اب مدینہ پاک آ جائیے, اور پھر وہاں انتقال, اور جنت البقیع کے اندر دفن ہے. ایک نہیں, ایسے کئی ہمارے علماء کرام جنت البقیع کے اندر دفن ہے. یہ لوگ اس کے نبوی میں ڈوبے ہوئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت. اسی لیے ہم نے سنا بھائی, ہم تو اپنی ذات کے لیے بھی صدقے نہیں نکالتے, ہے کہ نہیں. میں نے خود شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کو, میرے استاد ہیں, میں نے خود حضرت کو دیکھا کہ کئی ہزار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے صدقہ کرتے تھے, نبی کی ازواج کے لیے صدقہ کرتے تھے, نبی کے آل کے لیے صدقہ کرتے تھے. وہ لے نہیں سکتے لیکن ان کے لیے اشارے ثواب تو کر سکتے ہیں نا. شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول تھا, کئی ہزاروں روپے ازواج نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے, اللہ کے لیے صدقہ کرتے تھے. تب جا کے نبی کی محبت, نبی کی توجہات ان کی طرف کیا ہوتی تھی, مرکوز ہوتی تھی. آپ سوچیں نا بھائی, نبی سے کس درجہ محبت ہوگی ان کو, کیسے عشق میں فضائل اعمال لکھی ہوگی. آج کل کے دو چار کتاب پڑھنے والے لوگ ہیں کہ نہیں, وہ قاعدہ نہیں پڑھا, کوئی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھا اور کہتا ہے کہ اس میں یہ ضعیف ہے, یہ کتاب صحیح نہیں ہے, اور اس میں یہ اعتراض ہے, اس میں وہ غلط ہے. ارے تجھے سنت کا کیا پتا. جس انسان نے ساری زندگی 50 سال بخاری کے پڑھنے پڑھانے میں لگا دی, جس نے ایک نہیں ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی, حضرت کے عجز المسالک دیکھیے, حدیث کی شرح بزل دیکھیے, ابو داؤد کی شرح, کومنٹری لکھی ہے حدیث کی, صحیح ستہ کی جو کتاب ہے, امام مالک رحمۃ اللہ عجز کی پوری عربی کے اندر, ایک نہیں کئی والیومز کے اندر. اب مدینہ پاک مکہ کے اندر لائبریری میں جائیں گے تو ٹاپ پر رکھی ہوتی, ورنہ یہ ہمارے کسی عجمی عالم کو اتنی داد عرب نہیں دیتے ہیں. یہ تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ صلاحیت دی, وہ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ ماسٹر پیس وہ تیار کروایا, وہ کام لیا کہ وہ آپ دیکھیں گے کہ آج پوری دنیا کے اندر عجز پڑی جاتی ہے. اور ان کا یہ ایک ہی وقت دیکھ لیجئے کہ ان کی نبی علیہ السلام سے کس درجہ محبت ہوگی, اور کتنے اخلاص اور محبت کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوگا کہ آج فضائل اعمال پوری دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. یہ انسان کی اخلاص کی برکت ہوتی ہے, یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں نا, یہ امام نووی کی کتاب ہے ریاض الصالحین. انہوں نے بہت کم عمر پائی, اپروکس 45 46. شافعی المسلک تھے, حنفی بھی نہیں تھے, شافعی المسلک تھے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن میں نے کہا نا کہ بعض مرتبہ انسان کا جو اخلاص ہوتا ہے نا, وہ اس قدر بڑا ہوا ہوتا ہے, اس کا تعلق اللہ سے اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ وہ کام کر کے جاتا ہے, اللہ قیامت تک اس کے کام کو باقی رکھتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک ہے, حنفی بھی نہیں ہے, 45 سال کی عمر پائی انہوں نے, انتقال جلدی کر گئے تھے, ایک نہیں ہزاروں کتابیں لکھی. لیکن ان کی یہ جو کتاب ہے ریاض الصالحین, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, سارے حنفی مدرسوں کے اندر اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے. کئی سالوں سے ہر مسجد میں اس کا درس دیا جاتا ہے, پڑھنے والے اپنے سے پڑھتے ہیں, تعلیم کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اخلاص. کام اصل نہیں ہے بھائی, کس نیت سے کیا جا رہا ہے, کس کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, یہ اصل ہے. اللہ کام کو باقی رکھتے ہیں. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے کام کو اللہ نے باقی رکھا, نام باقی رکھا ان کا, کہیں اپنے خلفاء اور مجاز تیار کر کے گئے. ابھی نام لیا گیا حضرت مولانا بلال صاحب, بیمار ہیں, حضرت شیخ کے خلیفہ ہیں. ہم خوش نصیب ہیں, ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ حضرت شیخ کے خلفاء میں سے بھی ایک خلیفہ ہے, حضرت مولانا بلال صاحب. رجوع کرنا چاہیے ایسے بڑوں سے بھائی, ان کو تو بہت جوانی میں خلافت مل گئی تھی. ان لوگوں کے پاس کوئی خلافت ملنا کوئی آسان نہیں تھا, بعض لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, بات دوسری طرف چل جائے گی, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے خط لکھا کہ بخاری کے اندر کوئی روایت ہو کہ جس میں یہ بات ہو کہ عورتوں نے زیور پہنے ہو. تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خط کا جواب دیا. تو چونکہ ہو سکتا ہے کہ حضرت کے شاگرد ہوئے, تو حضرت نے مزاحان قد کلمے لکھے, تم نے بخاری پڑھی ہی کیا ہے کہ تم کو یہ روایت ملے گی. اب دیکھو کہ ان کو حدیث میں کتنا عبور تھا کہ کون سی بات کہاں پر ہے, حالانکہ وہ بھی بخاری پڑھاتے تھے, لیکن ان کو یہ بات نہیں ملی کہ بخاری کے اندر یہ بات کہاں پر ہے کہ عورتوں نے زیور پہنے ہو. شیخ کو پوچھ رہے ہیں, شیخ نے جواب دیا کہ بخاری میں ابواب العیدین دیکھ لیجیے, ابواب العیدین کی جو روایت ہے اس کو دیکھ لیجیے. اچھا, ابواب العیدین میں کون سی روایت؟ تو کہا کہ وہ روایت جو عیدین میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز پڑھائی. نبی علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی, عید کی نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ احساس ہوا, چونکہ اس زمانے میں عید کی نماز میں عورتیں بھی آئی تھی. اس زمانے میں کیا آئی تھی؟ عورتیں بھی آئی تھی. اس زمانے میں آتی تھی عورتیں, مسجد میں بھی آتی تھی, لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے, اس زمانے میں عورتیں اس لیے آتی تھیں, ایک تو زمانہ کیا تھا بھائی, سیف تھا. کیونکہ اس زمانے کی خود گارنٹی کس نے دی؟ نبی نے دی, خیر القرونی قرنی. نبی نے فرمایا کہ سب سے بہتر, سب سے اچھا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ میرا زمانہ ہے. نمبر ایک, زمانہ سیف تھا, اوریانیت نہیں تھی, فحاشی نہیں تھی, بے حیائی نہیں تھی, فون وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا, اور اس زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی عید میں, اس لیے آتی تھی کہ وہ ابتدائے اسلام تھا. کیا تھا بھائی؟ ابتدائے اسلام تھا. اسلام ابھی نیا نیا تھا نا, تو اسلام کی اور مسائل کی جس طرح ضرورت مردوں کو تھی, کس کو تھی؟ عورتوں کو بھی تھی. مردوں کو بھی ضرورت تھی, عورتوں کو بھی ضرورت تھی. مرد تو تھے اپنے کام کاج میں مشغول رہتے تھے, فارمنگ وغیرہ کرتے تھے, تجارت وغیرہ کرتے تھے, تو ان کو یہ موقع نہیں ملتا تھا. اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس زمانے میں عورتوں کو الاؤ کرتے تھے مسجد میں آنے کے لیے, تاکہ عورتیں آئیں اور خود نبی کو دیکھیں اور دیکھ کر دین کو علم حاصل کریں. تو خیر, عید کے دن وہ عورتیں آئی ہوئی تھیں, تو نبی علیہ السلام, عید کی نماز ہو گئی, نبی کو یہ احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ میری آواز جو میں نے نصیحت کی, جو میں نے خطبہ دیا, عورتوں کو نہ پہنچی ہو, عورتوں تک میری آواز شاید نہ پہنچی ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ کہا کہ چلو میرے ساتھ میرے ساتھ چلو. نبی علیہ السلام حضرت بلال کے ساتھ عورتوں کا جو مجمع تھا وہاں تشریف لے گئے. کیوں لے گئے؟ کیونکہ اس زمانے کا مائک وغیرہ کا تو زمانہ نہیں تھا, تو نبی علیہ السلام کو یہ بات لگ رہی تھی کہ میری آواز ان تک نہ پہنچی ہو, عید کا موقع ہے, ان کو بھی کچھ نصیحت کر دوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے عورتوں کے مجمع کے اندر. نبی علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی, ان کو وصیت فرمائی, فرمایا کہ عورتوں کی جماعت کثرت سے صدقہ کیا کرو. کثرت سے کیا کیا کرو؟ صدقہ کیا کرو, کیونکہ میں نے تم کو جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, نبی کہہ رہے ہیں, میں نے تم کو جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے. تو عورتوں میں سے کسی عورت نے پوچھا اللہ کے حبیب کیوں, یعنی کیوں عورتیں بہت زیادہ جہنم میں جائیں گی اور نبی نے دیکھا ہے؟ پہلی وجہ نبی نے بیان فرمائی کہ تم لانتان بہت کرتی ہو. تم کیا کرتی ہو؟ لانتان بہت کرتی ہو. کس تھوڑی سی بات ہوئی زبان پہ یہ آ جائے گا, ہے کہ نہیں, آواز بھاری ہو جائے گی اور لعنت کرنا شروع کر دے گی, شوہر کی نافرمانی کرنا شروع کر دے گی. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ خَيْرًا لَّقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تمہاری اچھی اچھی باتوں کو جلدی جلدی قبول کرتے ہیں, اگر اللہ تمہاری بری بری باتوں کو بھی قبول کرنا شروع کر دے نا تو تمہارے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. یعنی تم جو اپنی زبان سے جو باتیں نکالتے ہو جذبات میں آ کر, ایموشنس میں آ کر, لوگوں کو کس, کبھی اولاد کو کس کر دیا, کبھی اولاد کو لعنت کر دی, کبھی اس کو یہ کر دیا, تجھے کچھ نہیں آتا, تو بالکل کھوٹا ہے, تو بالکل زیرو ہے, تو بالکل یہ ہے, یہ ہوتا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شوہر کی نافرمانی کی, پوری زندگی شوہر احسان کرے گا, اگر ایک بات شوہر سے غلط ہو گئی تو ساری زندگی کے احسان کو بھول جائے گی. کہا کہ جب سے آئی ہوں میں نے کچھ دیکھا نہیں, جب سے آئی ہوں میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے. میں نبی کہہ رہے, وہ انسان جو جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم دکھائی اور وہ دیکھ کے آئے ہیں کہ ناشکری بہت کرتی ہو تم, چاہے شوہر نے کتنے فیورز کیے ہو, کتنے احسان کیے ہو, کتنے احسان کیے ہو, ایک بات غلط ہو گئی تو وہ سارے احسان بھول جائیں گی. اور وہ کسی نے کہا کہ بھائی میرے اندر کیا عیب ہے, میرے اندر کیا کمی ہے, میں کیسے معلوم کر سکتا ہوں؟ تو اس کو کسی حکیم نے کہا کہ اپنی بیوی کی ایک غلطی نکال دے. کیا کہا؟ اپنی بیوی کی ایک غلطی نکال دے, تجھے تیری چھٹی کا دودھ یاد آ جائے, تیری ساری غلطی تجھے پتہ چل جائے گی, ہے کہ نہیں, جس کو کوئی معلوم نہیں کر سکتا وہ سب بتا دے گی تجھے, ساری زندگی احسان کر لے. ایک اسی لیے چونکہ عورت کا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, اللہ نے یہ مخلوق جو بنائی نا ایموشن والی بنائی, عورت کے اندر ایموشنز کیا ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں. مرد دل سے دماغ سے, اس لیے مرد جو ریئیکٹ کرے گا وہ سلو ریئیکٹ کرے گا, عورتوں کا ریئیکشن کیا ہوگا, کوئک ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ ایموشن بیسڈ ہوتا ہے, اس میں حقیقت نہیں ہوتی. یہ مخلوق ایموشن پر جینے والی مخلوق ہے, اسی لیے اللہ نے ان کو طلاق کا مالک نہیں بنایا. اللہ نے ان کو طلاق کا مالک نہیں, طلاق مرد کو دی, عورت کو نہیں دی, ورنہ ہم سب یہاں پر طلاق والے بیٹھے ہوتے. شاپنگ میں سے ایک چیز غلط لے کے آئے تو ریڈی ہوئے, ٹماٹر کہا تھا کہا پیاز لے کے آئے تو طلاق, نہیں کچن کے اندر یہ تلاش کرنے کے لیے کہا نہیں ملی تو طلاق. تو ہمارے تو نکاح بھی دو تین دن میں ختم ہو جاتے, दो दिन में सारे तलाक वाले, पूरा वर्षो अभी क्या होता, हमको अपना यूनियन बनाना पड़ता। अल्लाह को पता है इसलिए उसको तलाक, इसको मालिक नहीं बनाया, शोहर को तलाक का मालिक बनाया। लेकिन आजकल बाज़ मर्द भी ऐसे बिहेव करते हैं, बाज़ मर्द भी क्या करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं, यानी वो शादी को जैसे कि कोई गुड़िया और गुड़े का कोई खेल समझते। शोहर बस वो यानी बीवी को गन पॉइंट के ऊपर रखता है कि जरा से इधर उधर किया तो तलाक। ये क्या तरीका हुआ भाई, ये क्या तरीका हुआ, घंटों में तलाक हो जाती है, मिनटों में तलाक हो जाती है, महीनों में तलाक हो जाती है। सबसे बड़ी वजह क्या है भाई, कुव्वत बर्दाश्त, टॉलरेंस हमारे अंदर नहीं है। आज मैं किताब पढ़ रहा था, पूरी किताब हजरत माँ आयशा से, हमारे बर्दाश्त नहीं है भाई, हमारे अंदर से ये एहसास खत्म हो गया। अभी कभी मौका हुआ ये सब्जेक्ट आएगा तो इस पर मुस्तकिल बात करेंगे। मेरे पास अरबी में एक किताब पढ़ रहा था मैंने, अभी मेरे पास मोबाइल के अंदर पीडीएफ के अंदर, कि औरतों की तकलीफ पर सब्र करने पर अल्लाह ने बड़े बड़े लोगों को विलायत दी है। उन वलियों के नाम भी मैं गिनाऊंगा जब कभी मौका आएगा। इनकी तकलीफ, इनकी तरफ से मिलने वाली तकलीफ पर सब्र करने पर अल्लाह ने बड़े बड़ों को विलायत दी है, विलायत का मकाम दिया। विलायत को मामूली दर्जा तो नहीं है भाई। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक बांदी थी, बेवकूफ़ थी, अक्ल की धरा ये थी, मर गई या चली गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रही थी, या उसको भेज दिया है किसी, चली गई या मर गई, तो हज़रत आयशा रो रही थी। तो किसी ने पूछा कि भाई वो तो बांधी तो थी, खादी माँ तो थी, और थी भी तो वो तो आधी अकल वाली थी, काम तो सीधा करती नहीं थी, उसके ऊपर इतना गम क्यों करना। उसी किताब में लिखा हुआ है, उसी से मैं कोट कर रहा हूँ। तो फरमाया कि थी अगरचे बेवकूफ़ थी, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी के ऊपर, उसकी नादानी के ऊपर जो मैं सब्र करता था, सब्र करती थी, और उस पर जो अज्र मिलता था, वो अज्र आज क्या हो गया है, मुनकते हो। आज ऐसा सोचने वाला कौन है भाई, है ना? किसके अंदर इतनी कुव्वत बर्दाश्त है, बात बात में बस उसको डरा रहा है कि तुझे तलाक दे दूंगा, और बीवी उसको डरा रही है कि मैं घर चली जाऊंगी। एक मजाक बना के रखा हुआ, एक मजाक बना के रखा हुआ, और इसका इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है, बच्चों के ऊपर। हमारी नस्लें ज़ाया हो रही है भाई, हमारी नस्लें ज़ाया हो रही है। और चूंकि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में 20 से ज़्यादा साल से हैं, आम मतन जो ज़्यादातर बच्चों के बिहेवियर इश्यूज़, या कि उनके जो क्लास के अंदर अटेंडेंस इश्यूज़, या कि जो दूसरी चीज़ें जो होती है, सारी लड़ाई झगड़े और सारे, ये ज़्यादातर सिंगल पेरेंट्स के वजह से होती है। लेकिन समझते नहीं है, क्यों अपने ईगो को साइड पर नहीं रखते हैं और बच्चों के बारे में मिल बैठकर सोचे कि भाई हमारी वजह से ये हमारी जनरेशन ये ज़ाया हो जाएंगे। ख्वाहिशात के पीछे इंसान भागता है, कहीं से थोड़ा सा अच्छा मिल गया, अरे भाई उसके पास भी वही चीज़ है जो इसके पास है, क्यों पगलाया हुआ है। सब्र करो एक दूसरे के साथ इस नीयत पर कि अल्लाह इस पर भी अजर देगा। और जैसे कि मैंने अभी बताया, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैंने तुमको सबसे ज्यादा जहन्नम में देखा, क्यों देखा, तुम लान तान बहुत करती हो, शोहर की नाफरमानी बहुत करती हो, कि पूरी जिंदगी वो एहसान करेगा, एक बात गलत हो गई तो पूरी जिंदगी के एहसान को भूल जाएगी, नाशुक्री बहुत करती हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाशुक्री अगर मेरी माँ बहनें सुन रही है तो इस बात को सोचे, इस बात को सोचे। हमारे मौना अबरा साहब दुलेवी रहमतुल्लाह अलैह थे, गुजरात वाले जानते हैं, बड़ी हस्ती थी माशाल्लाह। आखिरी बात लंबी हो जाएगी, मैंने सोचा था कि 20 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मैं आज हमारे यहाँ पेरेंट्स इवनिंग थी तो कंटिन्यूस बोल रहा था, तो पता भी नहीं था कि بول سکوں گا کہ نہیں بول سکوں گا. ارادہ میں نے کہا پہلی نشست ہے تو سارا مختصر کر لیں گے, لیکن آپ لوگوں کی اخلاص کی برکت سے, توجہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سی مرتبہ کیا ہو دیتا ہے, چیزیں پڑھی ہوئی نہیں ہوتی ہے نہ دیکھی ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اخلاص کی برکت سے, سننے والے کی توجہ کی برکت سے سینہ کھول دیتے ہیں, تو پھر بات سے بات کیا ہو جاتی ہے, یاد آتی رہتی ہے. ہمارے مولانا ابرا صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک عورت ہمارے پاس آئی تعویذ لینے کے لیے. کیا لینے کے لیے آئی؟ تعویذ لینے کے لیے آئی. کہا کہ گھر میں جھگڑے بہت ہیں, گھر میں جھگڑے بہت ہیں, بہت جھگڑے ہوتے ہیں. کہا ہے کہ شوہر کام سے آتا ہے تو جھگڑے, وہ جب بھی آتا ہے تو جھگڑے, ہم یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہماری پنپتی ہی نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو جھگڑے ہوں گے. تو کہا کہ بہت یہ کیا, اس کے پاس گئی, اس کے پاس گئی, اس کے پاس گئی, لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تجھ کو تعویذ دیتا ہوں. تو حضرت نے اس کو تعویذ دی, لیکن کہا کہ میں استعمال کا طریقہ سیکھ لوں, کہ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے. تو حضرت نے تعویذ دی اور استعمال کا طریقہ سکھایا کہ جب تمہارے شوہر کے آنے کا وقت ہو نا تو اس تعویذ کو دانتوں سے مضبوطی سے دبا کے رکھنا ہے. کہا اس تعویذ کو مضبوطی سے دانتوں کے اندر دبا کے رکھنا ہے کم از کم آدھا گھنٹے تک, جب تک تمہارا شوہر کیا ہو جائے, فارغ ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ تعویذ دے دی اور اس نے عمل کرنا شروع کیا, اور کچھ دنوں میں جھگڑے کیا ہونے کم ہونے شروع ہو گئے. تو حضرت کے پاس کہ بہت بڑی اچھی تعویذ ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ تعویذ میں کچھ نہیں ہے, وہ صرف میں نے وہ کاغذ دیا تھا خالی تمہیں, اور اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی تم اس کو اپنے منہ میں دبا کر رکھنا, چونکہ تمہاری ساری باتوں کے سننے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا, میں نے اس کنکلوژن کے اوپر میں پہنچا تھا کہ یہ مسئلے سارے تمہاری زبان کی وجہ سے آ رہے ہیں, کہ بھائی وہ بیچارہ آ رہا ہے, تھکا آ رہا ہے, اس کو بیٹھنے دو. اب وہ پوری لسٹ تیار کر کے رکھی ہوتی ہے, تمہارے بیٹے نے یہ کیا, تمہاری بہن نے یہ کیا, تمہارے بھائی نے یہ کیا, تمہاری امی نے یہ کیا, تمہارے ابو نے یہ کیا. اب وہ جو معاملہ دونوں طرف سے بگڑتا ہے, کوئی انسان تھکا ہارا ایسی چیزیں سننے کے لیے تیار ہوتا نہیں. تو بھائی یہ گھریلو چیزیں ہیں. ایک زمانہ یہ تھا کہ بھائی شادی ہو جاتی تھی, 80-90 سال کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اب کیا کرنا پڑتا ہے, نکاح کے لیے ورک شاپ کرنا پڑتا ہے. نکاح کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, ورک شاپ. بھائی نکاح ہے ورک شاپ ہی ہے نا, مین ورک وومن شاپ. یہ خود ہی ورک شاپ ہے, اس میں کوئی ورک شاپ کی ضرورت. لیکن اب کیا ہو گئے, ساری چیزوں میں کیا آ گئی, سب میڈ ان چائنا ہو گیا, چلے تو چاند تک نہیں تو شام تک, ایسا مسئلہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. تو میں یہ بات ختم کر دوں کہ شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بخاری میں وہ روایت کہاں پر ہے کہ عورتوں نے زیورات پہنے ہیں. تو میں یہ بات کر رہا تھا عید کے دن کی, نبی علیہ السلام عورتوں کے پاس آئے, ہو سکتا ہے کہ میری آواز نہ پہنچی ہو, تو نبی علیہ السلام ان کو نصیحت, اور نصیحت کیا کی جو بھی میں نے کی وہ نصیحت کی. نبی علیہ السلام نے جب عورتوں کو یہ ترغیب دلائی کہ عورتوں کثرت سے صدقہ کیا کرو, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی نے جب ان کو صدقے کی ترغیب دلائی نا تو کہا کہ میں اپنے دامن کو اس طرح پھیلا کے کھڑا ہو گیا, عورتیں اپنے کانوں سے بالیاں نکال نکال کر میری جھولی کے اندر ڈال رہی تھی. شیخ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں اس زمانے میں بالیاں پہنتی تھیں. اس کو کہتے ہیں حدیث کا علم, اس کو کہتے ہیں حدیث کا رسوخ. یہ شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ کئی باتوں کو مجھے بھی ہم تمام کو عمل کرنے کا انشاءاللہ. آئندہ ہفتے اتنا لمبا نہیں ہوگا, شارٹ ہوگا, یہ تو پہلا دن تھا. ویسے ہی شفقت بھائی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا الحمد للہ تعالیٰ. اللہ قبول فرمائے, دور سے کر لیجیے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہ وبحمدک.